بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بيج محمد وآل محمد جامع مسجد جعفریہ میں خمسہ مجالس اعضاء کی یہ مجلس سورہ قصص کی پانچویں آیت کے ذیل میں آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ان مجالس اعضاء میں ہمارا عنوان صفات اصحاب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور جیسے کہ مسلسل ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لیے انسان کو ابھی سے تگ و دو کرنی پڑے گی. وہ انسان جو زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی کامیابی حاصل کرنے کا خواہاں ہو وہ زندگی کے ابتدائی لمحات سے ہی اپنی کوششوں کا دائرہ وسیع کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب سارے کام ہو جائیں پھر انسان کوشش کرے. عاقل انسان، بالغ انسان، بشعور انسان اپنے شعور اور عقل کی روشنی میں کسی بھی اہم کام کے مقدمات کو پہلے سے فراہم کر کے رکھتا ہے. اگر انسان مقدمات کو فراہم نہ کرے، اگر انسان کسی اہم امر کے لیے اپنی توجہ کو سنجیدگی اور شعور کے ساتھ ہمانگ نہ کرے تو وہ انسان کامیابی کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا. چونکہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آواز کما قہو میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو شاید میں اس طریقے سے خطاب نہ کر سکوں، لیکن آپ کی توجہ اگر رہے گی تو ہم اپنی مقصد اب تک پہنچ سکیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو مستضعف بنایا گیا، مستضعف جن کو کمزور بنایا گیا ہے، استضعاف یعنی ضعف کا شکار کرنا، یعنی کسی بھی انسان کو کمزوری کی منزل پہ لانے کے لیے مختلف حرب استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، اس کے قدموں پہ زنجیریں ڈال دی جائیں، اس کے چاروں طرف سلاخیں کھڑی کر دی جائیں، زندان میں ڈال دیا جائے، یہ بھی اس کو کمزور بنانا ہے. بظاہر وہ انسان اس حوالات کے دائرے میں یا اس زندان میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کمزور تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ نے جب اس کو زندان میں ڈال دیا، سلاخیں اس کے سامنے، پیچھے دیوار، دائیں دیوار، بائیں دیوار، اوپر چھت، نیچے زمین، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا انسان در حقیقت حقیقی معنی میں کمزور ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے نکلنے کی راہوں کو مسدود کر دیا، آپ نے اس کے کام کرنے کا دائرہ محدود کر دیا. وہ آزاد تھا، جہاں چاہتا تھا چلا جاتا تھا، جس سے چاہتا تھا بات کرتا تھا، جس سے چاہتا تھا تعلق برقرار کرتا تھا. اب آپ نے اس کو زندان میں ڈال دیا، محدود کر دی اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں. گویا آپ اسے کیا کر رہے ہیں؟ کمزور بنا رہے ہیں. یعنی تم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے جس طرح تم پہلے کرتے تھے. اب چاروں طرف زندان ہے اور اس زندان کے ہوتے ہوئے تم اپنی کاموں کا انجام نہیں دے سکتے. ایک کمزور بنانا یہ، دوسرا کمزور بنانا یہ کہ انسان کو غذا نہ دی جائے، انسان کو کھانا پینا نہ دیا جائے، انسان آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے. ظاہر بات ہے جب بدن کو طاقت اور انرجی نہیں ملے گی انسان کا بدن کمزور ہونے لگے گا. ایک کمزوری یہ ہے. دوسری کمزوری، تیسری صورت کیا ہے کمزور بنانے کی؟ انسان پہ جبر و تشدد کیا جائے، ظلم کیا جائے، ستم روا رکھا جائے، اسے زدوکوب کیا جائے، اسے زخمی کیا جائے تاکہ انسان کا خون بہے، اور جب خون بہے اور علاج معالجے کی سہولت نہ ہو تو پھر انسان کیا ہو؟ انسان کمزور ہونے لگے گا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. کبھی مار پیٹ کر کے، زخمی کر کے انسان کو کمزور بنایا جاتا ہے، کبھی غذا نہ دے کر انسان کی قوت مدافعت کو کمزور بنایا جاتا ہے، اور کبھی نہیں، انسان جسمانی طور پہ صحیح سالم ہوتا ہے لیکن اس کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویٹیز کا دائرہ، اس کی فعالیت کا دائرہ محدود کر دیا جاتا ہے. یہ تمام تینوں صورتیں انسان کو کمزور بنانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، کیوں کمزور بنایا گیا ان کو، ان کا مقابلہ کیوں کیا گیا، ان کے راستے میں بند کیوں باندھے گئے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا، زمین کی وراثت اور امامت کا حصول، ان کو ان کے مقصد تک. بھائی کوئی انسان، کسی بھی انسان کو جب کمزور کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ اپنے ہدف تک نہ پہنچے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ دوسرے سے حسد کرتا تھا، اتنا حسد کرتا تھا کہ ایک دفعہ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے ایک پرومس لیا، وعدہ لیا، وعدہ کرو کہ میرے ایک کام پورا کرو گے. اس نے کہا آپ، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جو حکم دیں گے. کہا کہ نہیں، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم نے پورا کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا دیکھو، رات کے آدھے پہر جا کر مجھے گلی کے اندر میرے پڑوسی فلاں پڑوسی کے گھر کے پیچھے جا کے قتل کر دینا. اب یہ بڑا پریشان ہوا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے مالک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں. اس نے کہا دیکھو، تم نے وعدہ کیا ہے اور تم وعدہ پورا کرو گے، خیر، اور یہ انعام، یہ اکرام، یہ مال و دولت. اب اندھے کو دعا کی جو، اس نے کہا قتل بھی کروں گا، راضی بھی ہو رہا ہے، مال بھی ملے گا اور فرار بھی کر جاؤں گا. اس نے کیا قتل، اس کا مال و دولت لی اور یہ جا اور وہ جا. اس کی لاش جو ہے اس کے پڑوسی کے گھر کے سامنے سے ملی، تو لوگوں نے کہا اس کا رقیب تھا تجارت میں، اسے حسد کرتا تھا، ان دونوں کی لگی رہتی تھی، لہذا کیا ہوا، اس کو عدالت میں لے جایا گیا اور کہا کہ لاش اس کے گھر کے سامنے سے یہ پیچھے سے ملی ہے، چنانچہ یہ قاتل ہے، اس کو سزا کے لیے ڈال دیا گیا. لیکن گواہ نہیں مل رہے تھے، ابھی سزا پوری نہیں ہوئی تھی. اچانک سے یہ غلام اس کے ضمیر نے ملامت کی اور یہ دوبارہ دوڑا دوڑا عدالت میں پہنچا. اس نے کہا کہ جناب ماجرا یہ تھا، بعض اوقات انسان اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، اپنے رقیب کو، اپنے اہل محلہ کو، کسی کو بھی اس کے ہدف تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مختلف حربہ آزماتا ہے. یہ حربہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا، توجہ رکھیے گا، پہلی بات وہ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتے تھے، ایک منزل یہ. دوسرا یہ کہ یہ کوشش کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دعائے توسل نہیں پڑھ رہے تھے کہ خدا ہمیں پہنچا دے گا. ائمہ نے کوشش کی، جدوجہد کی، اسٹرگل کی، استقامت کی، لڑے، کٹے، زخمی ہوئے، ہجرت کی، ان کے گھر والے، ان کے خانوادہ، ان کے اہل حرم قیدی بنائے گئے، در در پھرائے گئے، ان کو کمزور بنائے، کیوں، تاکہ یہ وراثت زمین اور امامت تک نہ پہنچیں. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز خدا کہہ رہا ہے کہ ان، چونکہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، ان کو استضعاف، ان کا استضعاف کیا جا رہا ہے، ان کو کمزور بنایا جا رہا ہے. تینوں صورتیں جو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کی، تینوں ممکن ہیں، لہذا اب ہم ان کو وارث بنائیں گے، ہم ان کو امام قرار دیں گے. اور یہ جو لوگ کمزور بنائے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کمزور بننے کے خواہش مند تھے. توجہ رکھیے گا، کسی انسان کو زندان میں ڈالا جائے، اگرچہ کہ اس نے ظلم و ستم ہی نہ کیا ہو، اگرچہ کہ وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ جاتے جاتے ریزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، شور مچاتا ہے کہ مجھے نہ بھیجو. اب خدا کہہ رہا ہے کہ جو حقدار ہو زندان کا، وہ زندان میں جاتے ہوئے بھی شور کرے گا. اب جتنے دہشت گرد جن کو پھانسی دی جا چکی ہے یا پھانسی دی جا رہی ہے، وہ فوراً اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمیں بچایا جائے. بھائی قتل تم نے کیا، کفر کا تم نے نعرہ لگایا، تم نے پاکستان کے باشندوں کو قتل کیا، اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، شریعت کا نام لے کر، اور پھر قتل بھی کرو، پھر اپیل بھی کر رہے ہو، تو دشمن بھی ہیں وہ بھی، قاتل بھی ہیں وہ بھی، نہیں جانا چاہتا. تو یہ تو بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ان کو تو روکا جا رہا ہے، ان کے آگے بند باندھے جا رہے ہیں. تو کیا سوال ہی پیدا ہوتا، یہ راضی تھے، یہ آمادہ تھے ذہنی طور پہ کہ ہمیں روکا جائے گا، ہم رک جائیں گے، یا نہیں، یہ لوگ آمادہ تیار نہیں تھے، یہ رزسٹ کرنے والے تھے، مزاحمت کرنے والے تھے، قدم بڑھانے والے تھے. ایسا نہیں کہ ان سے کہا رک جاؤ، یہ کہا جی جی جناب بہت اچھا ہم رک گئے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ گئے، عہدہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا. ہرگز نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانت دار ہیں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت زمین و آسمان کے سامنے پیش کی کہ وہ اس کو اٹھائیں، لیکن وہ ڈرے اور انہوں نے نہیں اٹھایا. وہ حمل اہل انسان، ایسے میں انسان آگے بڑھا اور اس نے اس امانت الہی کو اپنے دوش پہ اٹھایا. یہ امانت الہی کو اٹھانے والے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں. یعنی ذرہ برابر بھی خیانت ان سے تصور نہیں کی جا سکتی. اگر رسول اللہ امین ہیں، امانت دار ہیں، تو تمام اہل بیت، چار معصومین امین و امانت دار ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امانت کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے صاحب تک پہنچائیں. اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ کوتاہی کریں، دیر سے پہنچائیں، عدم توجہ کے شکار ہو جائیں، سستی کا شکار ہو جائے کوئی انسان، دیر سے امانت پہنچائے، کامل نہ پہنچائے. جیسی ذمہ داری دی گئی تھی اہل بیت کے لیے، ان میں سے کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی، کوئی ایک چیز، نقص، عیب، کمی، کوتاہی، ان میں تصور نہیں کی جا سکتی کہ یہ خدا کی امانت میں ذرہ برابر خیانت کرنے والے ہوں، نعوذ باللہ. تو جب یہ مرحلہ طے ہو گیا، تو جب ان کو روکا گیا، ان پہ ظلم و ستم کیا گیا، تو یہ دل سے راضی نہیں تھے، مقابلہ کرنے والے تھے. کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کربلا کی جنگی حکمت عملی کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. آپ سب حضرات یا آپ میں سے اکثریت فوج کے شعبے سے وابستہ ہے. فوج میں ہمیشہ ایک مانیٹرنگ روم ہوتا ہے، سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے، کہ جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے تمام اوزا کو، تمام جنگ کو مانیٹر کیا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے، وائرلیس کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، جو بھی اس وقت جدید ترین آلات و وسائل موجود ہیں، ریڈار کے ذریعے سے پیغام دیا جائے گا مثلا، مانیٹر کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی، اب میں چونکہ اصحاب امام زمانہ کی صفات بیان کر رہا ہوں، اب یہیں سے میں ضمناً جو ہے اصحاب کی صفات بیان کرنا شروع کر رہا ہوں، کہ امام کا صحابی وہ ہوگا جو کل میں نے کہا کہ وقت ضائع نہیں کرے گا، آج کہہ رہا ہوں کہ منظم ہوگا. اس کا معمولی سا کام بھی بغیر نظم کے ممکن نہیں ہے، اس کا معمولی سا کام بھی بغیر نظم میں ممکن نہیں ہے. اب فوج میں مانیٹرنگ کی جاتی ہے، سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے، شعبہ ہوتا ہے، وہ تمام مختلف شعبہ جات کو، کوئی اسلحہ لے کر آتا ہے، کوئی زخمیوں کو لے کر آتا ہے، کوئی دوا کی ترسیل کا انتظام کرے گا، کوئی اسٹریچر لے کر آئے گا، کوئی جو ہے وہ محاذ جنگ بنائے گا، کوئی مٹی کے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے پہاڑ کھڑے کرے گا کہ دشمن نہ آ جائے، کوئی جو ہے وہ رصد کرے گا، کوئی رات کی تاریکی میں پہرہ دے گا. مختلف قسم کے افراد اور شعبے ہوتے ہیں، سب کو کون کرتا ہے؟ سینٹرل آپ کا آفس جو ہوتا ہے، مین کمان، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام 72 مشہور ہیں کہ 72 شہداء کربلا، 72 میں امام حسین نے کیسا نظم پیدا کیا تصور کیجئے. 3 حصے کیے لشکر کے، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. اردو زبان انگلش میں اس کو بیان کر دوں، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، سینٹرل کمانڈ. کتنے افراد ہیں؟ 72. 72 کہاں اور 18,000 کہاں؟ ایک تعداد 18,000 بھی لکھی، اس سے زیادہ بھی لکھی گئی، 30,000 تک لکھی گئی ہے. 72 کا لشکر، سینٹرل کمانڈ، رائٹ ونگ، لیفٹ ونگ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. قلب لشکر جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھ میں. جو میمنہ ہے یا رائٹ ونگ ہے اس کی کمانڈ ایک کے ہاتھ میں ہے، جو لیفٹ ونگ ہے یا میسرہ ہے اس کی جو کمانڈ ہے وہ کسی، جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ جناب عباس علمدار کے ہاتھ میں. اور ہوتا یہی ہے کہ مختلف علمدار بنائے جاتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ کہ مسلسل یہ کارواں جو ہے وہ آگے بڑھے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جو خیام بنائے ہیں وہ ایک لائن میں نہیں بنائے، توجہ رکھیے گا، امام کا صحابی یا امام جس کو 18,000 کم سے کم افراد 72 کے مقابلے میں ہیں کہ کمزور بنائیں، قتل کریں، تہ تیخ کریں، پیاسا ماریں، وہ آخر وقت تک منظم کوشش کرتا ہے۔ تو کربلا میں اگر امام کا سپاہی منظم کوشش کرے گا تو کربلا کے غم کا انتقام لینے کے لیے، کربلا کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے جو ہستی آنے والی ہے پردے غیب سے، اس کا سپاہی بھی منظم ہوگا اور اپنے کاموں کو منظم کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر منظم کام، منظم کریں اپنے آپ کو، یعنی ایک زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ کا حساب ہو، تب جا کر ایک انسان جو ہے وہ کامل انسان بنتا ہے۔ امام نے کرو صورت میں، منحنی صورت میں خیام کو ترتیب دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک خط کی صورت میں ایک کے ساتھ مسلسل کمرے بنے ہوئے ہوتے، حجرے لگے ہوئے ہوتے، خیمے لگے ہوئے ہوتے، اگر ایک طرف سے تیر مارا جائے تو کم سے کم وہ 2-3-4 خیموں کو نقصان پہنچائے گا۔ چادر کی شیٹ ہوتی ہے، چادر ہوتی ہے، تیر آئے گا، پھاڑتا ہوا نکلے گا، پہلے خیمے سے نکلے گا، دوسرے تک پہنچے گا، اسپیڈ تھوڑی اور کم ہوگی، تیسرے تک پہنچے گا، پھر اسپیڈ کم ہوگی، بالآخر 3-4 خیموں کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے تو اس کو نقصان ہوگا۔ امام نے کہا نہیں، ایسے نہیں بنے گا، خیمہ منحنی صورت میں، کرو صورت میں بنایا کہ اگر ایک خیمے پر حملہ کیا جائے، تیر مارا جائے، تو وہ تیر ایک ہی خیمے کو نقصان پہنچائے، دوسرے خیمے کو نہ پہنچائے۔ اب آپ دیکھیں حکمت عملی امام کی۔ پھر خندق کھودی گئی ہے پیچھے، گہری اور چوڑی خندق، وہاں پہ آگ کو روشن کیا تاکہ پیچھے سے دشمن نہ آئے۔ تو یہ امام کی جنگی حکمت عملی ہے، اور بھی اس میں باریکیاں ہیں لیکن اس میں میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا۔ کہ کاموں کو منظم کیا امام نے، کہ منظم کام کرو، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں منظم کرنے کے لیے امام کے لیے نظم پیدا کرو۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے نظم کی عادت ڈالی گئی ہے۔ یہ کل جیسے میں نے ممبر کا بتایا، ممبر اونچا کیوں بنتا ہے، آج یہ بتا رہا ہوں کہ ممبر کے سامنے رخ کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہو، اس لیے کہ ممبر غدیر کی یاد دلا رہا ہے۔ اس سے جو کچھ بیان کیا جائے وہ یا غدیر کی تعلیمات کے یا دین کی تعلیمات کے زیر اثر ہونا چاہیے۔ منمانی چیز، تحقیر، اہانت، لوگوں کو تذلیل کرنا، اور عادت ہوتی ہے لوگوں کی، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تحقیر کی جاتی ہے، نہیں، ممبر حسینی، ممبر ولایت، ممبر علی، ممبر حسین تحقیر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کے بعد شخص آتا ہے، امام باقر کا لقب جو ہے باقر ہے، باقر یعنی کھولنے والا، علوم کو کھول کر بیان کرنے، باقر یعنی کھول کر بیان کرنے والا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کی ماں کا نام بقرہ ہے، معذرت، آپ کا نام بقرہ ہے، یعنی نعوذ باللہ گائے سے تشبیہ دی امام کو، توہین کی، آپ باقر نہیں ہیں، بقرہ۔ پھر کہا آپ کی ماں کام کرنے والی تھی، فلاں تھی، فلاں تھی۔ امام نے کہا اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو خدا میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے امام، جس جو امام کی توہین کرے، اور ہم ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کی، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، تم سمجھ نہیں سکتے، کتنا فرق ہے تعلیمات اہل بیت میں اور اس ممبر میں، جو نام تو ممبر حسین ہو لیکن کام تحقیر و اہانت ہو۔ لہذا منظم، اب یہ جو ہمیں کہا گیا کہ ممبر کی طرف رخ کر کے بیٹھو، یعنی یہ دیکھو کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے، اپنی جیب سے نکال کے کچھ دے رہا ہے یا تعلیمات اہل بیت صلاح کے تمہیں دے رہا ہے۔ ہر کس و ناکس کے پاس کھڑے ہو کر داد مت دو، ہمیں منظم قوم بنایا گیا ہے۔ اور پھر اس نظم کی اعلیٰ ترین مثال، مجلس ختم ہو گئی، آپ نے مصائب و فضائل و مسائل سن لیے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ماتم کے لیے، سینہ زنی کے لیے صفیں بن جاتی ہیں، جس کا جیسے مرضی ہوتی ہے کیا وہ اس طرح ماتم کرتا ہے؟ ایک ادھر کھڑا ہے زور زور سے ماتم کر رہا ہے، ایک دو ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے، ایک بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے، ایک کھڑے ہو کے ماتم کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انجمن میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ منظم ہو۔ ایک صاحب بیاس کھڑا ہو جاتا ہے جس کے پاس کتاب ہوتی ہے، ڈائری ہوتی ہے، اور وہ نوحے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے نوحے کی طرز پر اپنا ماتم شروع کرتے ہیں۔ شروع میں آپ ماتم نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی لہن تبدیل ہوتا ہے، لہجہ تبدیل ہوتا ہے، آپ ماتم شروع کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی ماتم دھیرے ہوتا ہے، کبھی ماتم بلند ہوتا ہے، کبھی آواز بلند ہوتی ہے، ماتم کی صدا دھیمی ہو جاتی ہے، کبھی ماتم کی صدا تیز ہوتی ہے، آواز آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے ماتم کریں، منظم کر رہا ہے نا۔ اب ہمیں منظم، یہ جو ہمیں انجمن بنانے کا، ماتم کرنے کا کہا گیا ہمارے اسلاف نے، اس لیے کہ منظم کو بنو، ماتم میں بھی منظم بنو۔ پھر جناب صفے بنے گی بھائی، جیسے آپ یہاں صفے بنا کے ہوتا ہے معمولاً فوج میں، جناب ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ماتم میں بھی آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن نہیں، ماتم میں کیا کرتے ہیں؟ صف بنتی ہے آمنے سامنے، دوسری صف بنے گی آمنے سامنے، تیسری بنے گی آمنے سامنے۔ کیوں؟ یہ نظارت رکھنے کے لیے ہے کہ کاموں کو چیک کرتے جاؤ کہ اگر یہ جو آمنے سامنے کھڑے ہیں لوگ صف میں، یہ ایک دوسرے کے ماتم کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم غلط کر رہے ہو، تمہارا ہاتھ صحیح نہیں پڑ رہا، تم صحیح نہیں کر رہے، تو برابر والے سے، سامنے والے سے سیکھ کے صحیح ماتم کرو، اس طرح ماتم کرو تاکہ تم میں غلطی نہ ہو، منظم ماتم ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے ماتم شروع کیا، اب مثال کے طور پہ کوئی بزرگ اگر بیچ میں آ جائیں اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے ماتم کے ہاتھ کے ساتھ نہ پڑے، تو سب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگتے ہیں نا، یہ کون بیتو کا ماتم کر رہا ہے؟ یا کوئی نوجوان غلطی سے جلدی ہاتھ اٹھا لے یا دیر سے ہاتھ اٹھائے، سب گھر گھر کے دیکھتے ہیں بھائی یہ کون ماتم کر رہا ہے۔ یہ نظم ہونا چاہیے۔ ماتم میں بھی ہمیں نظم اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی امام کے سپاہی کی ایک علامت کیا ہے؟ نظم ہوتا ہے، منظم ہوتا ہے۔ امام حسین آپ دیکھیے منظم، کربلا منظم، اور پھر کربلا کے بعد جو تحریک چلی وہ بھی منظم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات پیش آتے رہے، امام سجاد کہتے رہے ایسا کر لو ایسا کر لو، اب میں خطبہ دے دیتا ہوں، جناب زینب آپ خطبہ دے دیجیے۔ نہیں، ان کی حکمت عملی تھی، پہلے سے تیار تھے۔ یہ چار قسم کی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ میں امام سجاد کی سیرت کے سلسلے میں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، صرف یہاں پہ وہ چار نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چار روشم منظم کیا ہے اپنے کاموں کو اسیران کربلا نے، ایسا نہیں کہ حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلی چیز، لفظ حسین کا احیاء، ہائے حسین و حسینہ، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، ایک حکمت عملی تھی، ایک عملی اقدام تھا اہل بیت کا، اسرائے کربلا کا، اسیروں کا۔ اس لفظ حسین کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی تھی کہ یہ لفظ حسین لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ کہا جاتا تھا یہ خارجی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے، لوگ کہتے تھے اچھا یہ خارجی ہیں، لوگ خوش ہوتے تھے، پھر ان پہ صدقے پھینکتے تھے، نعوذ باللہ ان کو سب و شتم کرتے تھے، ان کی تحقیر و اہانت کرتے تھے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ لفظ حسین کو چھپایا گیا، یہ شادیاں نے، یہ ڈھول تاشے جو بجا جائے رہے تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ شادی اور خوشی کا عنصر جو ہے وہ سامنے آئے، دوسرا یہ تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کانوں میں آواز نہ جائے۔ اب یہاں پہ انہوں نے حکمت عملی کی اختیار کی، لفظ حسین کو زندہ کیا، ہائے حسین واہ حسینہ۔ اب لوگ متوجہ، یہ حسین کون؟ فاطمہ کے بیٹا، آخری نبی کی بیٹی کا بیٹا، نواسا رسول کا، انقلاب آنا شروع ہوا۔ دوسری چیز گریہ، دوسری چیز گریہ، یعنی امام حسین پہ گریہ، یہ خود مظلومیت حسین ابن علی کو آشکار کر رہا تھا، مظلومیت کربلا کو آشکار کرنے کا سبب بن رہا تھا. روتے تھے، گریا کرتے تھے، وہاں پر لوگ متوجہ ہوتے تھے. میں صرف دو ہی بیان کروں، چار ہے لیکن میں سے دو بیان کر رہا ہوں، وہ تفصیل پھر طلب ہے، وہ بات آ کے نکل جائے گی. لفظ حسن، یہ نے منظم کوشش کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے چاہو جس طرح چاہو، نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا وہ خود اول کمزور ہونا نہیں چاہتے، ریزسٹ کرتے ہیں، مزاحمت اختیار کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، لڑتے ہیں آخر وقت تک. الذی بذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. زیارت اربعین میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کی زیارت ہے اربعین کی زیارت، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زیارت اربعین. اب توجہ کیجئے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین، 51 رکعت نماز شب و روز میں، انگوٹھی خاک پہ سجدہ، اور زیارت اربعین کو مومن کی نشانیوں میں سے ہمارے 11ویں امر میں قرار دیا ہے. اس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ الذی مہجته، جس نے اپنے خون کا آخری قطرہ تیری راہ میں قربان کر دیا. کیوں؟ خون کا آخری قطرہ کیوں اس نے قربان کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ، تاکہ اے خدا تیرے بندوں کو گمراہی سے، سرگردانی سے، تاریکیوں سے نجات دے، تیری طرف لے کر آئے. منظم کوشش کی، ایسا نہیں ہے کہ غیر منظم کوشش کی ہو کہ جناب حالات کے دھارے پہ بہے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پہلی چیز یہ کہ خود رزسٹ کرنے والے ہیں، منظم کوشش کرنے والے ہیں، جو ان کو کمزور بنانا چاہتا ہے. مولا علی کے جو فضائل آپ سنتے ہیں، تلوار کا، یہ اتنے جنگوں کے مسائل جو سنتے ہیں آپ، کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی نے جہاد کیا ہے، استقامت کی ہے، لڑے ہیں، مختلف جنگوں میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استقامت کرنے والا ہے علی، لڑنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے. یہی وجہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جب جہاد کا موقع تھا تو جہاد کرنے والے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب استقامت کا موقع تھا تو استقامت کرنے والے پیچھے نظر آ رہے تھے. اگر کوئی تھا کہ جس نے اسلام کا دفاع کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور ایسے انسان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے. ایک ضربت کیوں؟ اس لیے کہ پھر رسول اللہ نے جو جنگے دوسری جنگ میں فرمایا تھا، یہ دوسرے مقام، معذرت، دوسرے مقام میں فرمایا تھا، برز الاسلام کلہ الی کفر کلہ، آج کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سروں پر ایسا لگ رہا تھا پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے سر اونچا کیا پرندہ اڑ جائے گا. یہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے، لڑنے والے تھے، کٹنے والے تھے، جہاد کرنے والے تھے. لیکن عمر عمر ابن عبدالبود کے مقابلے میں، جو ایک ایک وقت میں ہزار ہزار سے مقابلہ کرتا تھا، کون تھا منظم کوشش کرنے والا؟ کون تھا جہاد کرنے والا؟ کون تھا آگے بڑھنے والا؟ کون تھا استقامت کرنے والا؟ علی ابن ابی طالب کی ذات تھی. تو کہا کہ آج کل ایمان کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہ اگر آج اسلام کو شکست ہو جائے، اگر آج مسلمان شکست کھا جائیں تو پھر قصہ ختم ہے. جنگ خندق میں تمام لوگ جمع ہو گئے تھے. تو منظم کوئی دوسری چیز جو امام زمانہ کے اصحاب میں نظر آتی ہے، روایات بتاتی ہیں، وہ ہے استقامت. بس اس کو تھوڑا سا ابتدائی طور پہ کھولوں گا، کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو بیان کروں گا. استقامت یعنی ڈٹ جانا. اگر اس استقامت کو ہم اپنی نجی زندگی سے بھی نکال دیں، عزیزان گرامی، نجی زندگی سے بھی نکال دیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کتنی مشکلات آپ کی نجی زندگی میں، آفس لائف میں، کام میں، کاج میں، تجارت میں پیش آتی ہیں. اگر استقامت نہ ہو، انسان بالکل موم کا انسان بن جائے. موم کا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو جدھر چاہے بٹھا دیں، جدھر چاہے کھڑا کر دیں، جس اسٹائل میں چاہیں اس کو ترتیب دے دیں. موم کا انسان وہ ہوتا ہے جس میں استقامت نہیں ہوتی، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس میں استقامت ہوتی. امام کے سپاہیوں میں ایک چیز کا استقامت، یعنی آخر وقت تک جدوجہد کرنا، آخر وقت تک اپنی منزل کی جانب بڑھنا. الذین استضعفوا، ان پہ ظلم کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو کھل جا سمسم، نعوذ باللہ کہیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، یا سولجہ بازار رونمائی سے مجرب عملیات کی کتاب لے کے آئیں گے، کہیں گے بیٹا تم بھی پڑھو میں بھی پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. مجرب عملیات کی کتاب لے کے نہیں آئیں گے معذرت کے ساتھ. جہاد ہوگا، شہادت ہوگی، استقامت ہوگا، خون بہے گا. نماز، روزہ، تلاوت، توسل سب اپنی جگہ ہے. ہم یہ سمجھتے کہ نہیں امام کچھ آ کے کریں گے ہو جائے گا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو کوفے جائیں گے. امام کا جو مقر ہوگا، جہاں قرار پائیں گے امام، اور جہاں پر آپ کی رہائش ہوگی، وہ کوفے کا شہر ہے. اب جب کوفے پہنچیں گے، روایت کہہ رہی ہے کہ اس زمانے کے لوگ جب امام کے سامنے آئیں گے اسلحہ لے کے، اس زمانے کا اسلحہ لے کر، اس زمانے کا اسلحہ لے کے امام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اب روایت دیکھیں کون افراد ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو انتظار کر رہے تھے، الاجل الاجل اسا، مولا آ جائیے جلدی، پلیز آ جائیے مولا، جلدی آ جائیے، قصہ تمام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے. کون سا حال دل سنائیں گے آپ؟ کیا سنائیں گے امام کو آپ؟ اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یہی لوگ جو امام کا انتظار کر رہے تھے، جب امام آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے اے رجع لوٹ جا. لب و لہجہ ہے، یہ روایت کے الفاظ ہے. اے رجع یعنی لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے. اللہ اکبر، اتنی جسارت، اتنی بھی ادبی امام زمانہ سے. کون افراد؟ جو استقامت نہیں کرتے، جو استقامت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں لوٹ جا، ہم تیرے ساتھ، ہمیں تیری حاجت نہیں ہے، ہماری دال روٹی چل رہی ہے، ہم اپنی. یہ وہی صفت ہے کہ جو بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل میں تھی. جب حضرت موسیٰ لے کے چلے، سامنے دریا، پیچھے فرعون کی فوج. اب بہت سے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ نکلیں، بہت سے لوگ تھے، دیکھا نا پھنس گئے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی غلام اپنے غلام تھے، دال روٹی تو مل رہی تھی کھانے کو، سر کے چھپانے کے لیے جگہ تو تھی. دیکھا موسیٰ نے مروا دیا، سامنے پانی ہے. اب سب کو تو تیرنا نہیں آتا تھا، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، لوگوں نے باتیں کرنی شروع. یہی لوگ، ایسے ہی لوگ امام زمانہ کے دور میں بھی ہوں گے. وہ کیا کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ لوٹ جاؤ، تیری حاجت نہیں ہے ہمیں. لا حاجت الا بنی فاطمہ، ہمیں حاجت نہیں ہے تیری. یعنی لہجہ یہ ہوگا، امام کا روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں، ارجع لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے. یہ بے ادبی کیوں آئے گی لوگوں میں؟ کیونکہ وہ اپنی لائف کے عادی ہو چکے ہوں گے، گناہوں کے عادی ہو چکے ہوں گے، اپنی آرام دہ زندگی کے عادی ہو چکے ہوں گے. استقامت نہیں ہوگی کہ ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کریں کہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں. جو میں نے پہلے جملہ ابتدائی کلام میں عرض کیا کہ جو زندگی کے مراحل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے مستقبل میں، وہ حال کو، موجودہ عمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اس میں بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھرپور کوشش، موجودہ عمل، حال کا عمل بنیاد بنے مستقبل کی ترقی کی. انہوں نے کوشش نہیں کی، استقامت نہیں کی ایمان کو بچانے کے لیے. چل چلاؤ کی دنیا، جو ممبر پہ آ گیا واہ واہ کر کے ہم چلے گئے، تحقیر کی، احانت کی، حلالی ہو تو جواب دو، حرامی ہو تو جواب نہیں دو. یہ کس امام کی تعلیمات ہیں؟ یہ تحقیر ہو جہانت کیا؟ مومن کی پہچان اب صرف نعرہ حیدری سے ہوگی کہ حلال ہو تو جواب دو، جو حرام ہوگا جواب نہیں دے گا؟ یہ کس امام کی تعلیمات ہیں؟ کس مولا علی نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حلال و حرام پہچاننے تو ایسے پہچانو؟ یا کہہ جاتے ہیں لوگ کہ مولوی کے پاس جانا یا علی مدد کرنا، جواب دے گا تو حلال ہے ورنہ دوسرے فیس کا ہے. یہ کس امام کی تعلیمات ہیں؟ اور پھر ہم کھڑے ہو کے داد بھی دے رہے ہوتے، واہ واہ بھی کر رہے ہوتے، سبحان اللہ بھی کر رہے ہوتے. سوچے تو کہ ہر چیز جو ممبر سے بیان کی جائے گی وہ حسینی نہیں ہے. حسینیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، امام کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر کے مقابلے میں ممبر کو لایا جائے گا. علی کو جنگ میں شکست دینے کے لیے کوئی اور چیز نہیں لائی گئی، قرآن لایا گیا. جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں قرآن لایا گیا کہ علی کو شکست دینے قرآن لے کر آؤ، ہم مرتبہ لے کر آؤ، ممبر کے مقابلے ممبر لایا جائے گا، مجتہد کے مقابلے مجتہد لایا جائے گا، عالم کے مقابلے میں ذاکر لایا جائے گا۔ ہر امامہ پوش عالم نہیں ہوتا، ہر ممبر میں بیٹھنے والا خطیب نہیں ہوتا، ولی فقی کے مقابلے میں ولی فقی لایا جائے گا تاکہ تمہیں پریشانی ہو کہ حق کا ہے، استقامت نہیں ہوگی، لوگیں گے لا حاجت لنا، ہمیں حاجت نہیں ہے تیری، لوٹ جا۔ پھر امام، روایت کہتی ہے، پھر امام ان سے جنگ کریں گے اور ان کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک آدمی کو تہ تہ کریں گے، اور جب سب کو قتل کر دیں گے اس کے بعد امام ان کے محلوں کو ڈھائیں گے، ان کے مراکز کو تباہ و برباد کریں گے۔ وہ مراکز خواہ وہ سیمنٹ کے ہوں، یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوں، یا کتابوں کی صورت میں ہوں، یا کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ پھر جب کوفے کا خاتمہ ہوگا، پلیدگی سے صفایا ہوگا، پھر امام وہاں پہ سکونت اختیار کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو استقامت کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنایا ہوا تھا، جو کہا جا رہا ہے سن کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیا مجلس پڑی ہے جناب، لیکن میچ تو کریں، وزن تو کریں، تولیں تو کہ آیا جو کچھ بیان کیا ہے ممبر سے، میں بھی جو بیان کروں اس کو بھی تولیں، اینالائز کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ کہے کہ مولانا امامے میں کوئی بھی آ سکتا ہے، امامے میں لوگ انہی اماموں سے اور لباس سے دھوکہ کھائے تھے۔ جب جناب مسلم کو بھیجا گیا تھا کوفے، تو جب گورنر آیا ہے وہاں کا، تو وہ اس نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی، امامہ پہنا ہوا تھا، لوگ سمجھے امام حسین ہے کہ اس کے پیچھے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا آ گئے، مولا آ گئے۔ نائب موجود ہیں، سفیر موجود ہے، اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا کا مولا آئیں گے انتظار کے، مولا چلو مولا۔ وہ مولا کون تھے؟ ابن زیاد۔ حسین نقاب الٹی کا گیا، اچھا تم ہو جو حسین کی نظارہ لگا رہا، اب میری تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی۔ توتے اڑ گئے سب کے، سب بھاگے الٹے قدموں، پھر وہاں سے جناب مسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ مت دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ امامے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے امامے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امامے کے مقابلے میں امامہ لایا جائے گا، ولی فقی مجتہد کے مقابلے میں ولی فقی اور مجتہد لایا جائے گا، عالم کے مقابلے میں ایسے امامہ پوش لائے جائیں گے جو آپ کو بہت ہی آسان حل دے کے چلے جائیں گے۔ حلالی ہو تو نہ رہتے کہ جواب دو گے، اور حرامی ہونا معذرت کے ساتھ تو پھر جواب نہیں دو گے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ استقامت نہیں ہوگی تو ان مجلسوں کے ذریعے سے وہ کچھ بتایا اور سنایا جائے گا جو اطلاعات میرے پاس ہیں۔ آپ شاید برداشت نہ کر سکیں جو اطلاعات میرے پاس ہیں، کچھ اور قیود ہوتی ہیں جن کو نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن کہیں اور ہوتا تو شاید بیان کر دیتا میں، شاید بیان کر دیتا میں۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا ہی رکھیں کہ ممبروں سے جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کی استقامت کو چیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ ان میں استقامت ہے نہیں ہے، ان کو حلال حرامی میں لگا دو یہ واہ واہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کو فلاں میں لگا دو، اچھا اب چیک کیا کچھ نہیں، چلو بھائی اگلا جملہ، چلو بھائی اگلا جملہ، استقامت نہیں ہوگی۔ مجلس کے بارے میں، امام حسین کے مصائب کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں، امام زمانہ کے نظری کے بارے میں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ بڑی طاقتیں کوشش کریں کہ امام نہ آئے تاکہ ظلم و ستم کی بسات نہ لپیٹی جائے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی امام پیدا نہیں ہوا، امام کی ولادت نہیں ہوئی، امام کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بارہویں امام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ولادت نہیں ہوئی تھی، امام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ گیارہویں امام کو چھاؤنی میں بلا کر قید کیا گیا۔ عسکری کیوں کہتے ہیں گیارہویں امام کو؟ عسکر یعنی چھاؤنی میں، اور پھر امام کے گھر میں جاسوسوں کا آنا جانا، ان کو علم تھا کہ بارہویں حجت جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی وہ پیدا ہونے والی ہے. یہی وجہ خدا نے جناب امام زمانہ کا حمل آپ کی والدہ محترمہ کی شکم میں محفوظ رکھا تھا. حکیمہ خاتون سے امام نے کہا کہ رک جائیے، آج خدا کی آخری حجت پیدا ہونے والی ہے. تو وہ مسکرانے لگی کہ میں جناب نرگس خاتون میں حمل کے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں، یہ معجزہ اس لیے ہے کہ خدا نے چھپایا ہے. یعنی امام کے آنے سے پہلے امام کو قتل کرنے کی سازش، پھر غیبت کبریٰ میں، پھر غیبت صغرا کا آغاز ہوا اس لیے کہ امام کو بچایا جائے. خدا نے مختلف طریقوں سے. تو عزیزان گرامی، تو وہ لوگ جو اس زمانے میں امام کا مقابلہ کریں گے، کیا وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے لیے ایسی فلمیں بنائیں گے، ایسے شعبدہ باز بھیجیں گے ممبروں پر جو آپ کو لگا دیں گے حلال حرام میں لگے رہو، نعرے لگاتے رہو، امام زمانہ کے لیے کوئی تیاری نہیں کرو. اور ہم بھی واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ نعرے بھی لگائیں گے، خوش بھی ہوں گے، کیونکہ عمل نہیں ہے نا، بے عملی کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. نعروں سے خوش کر دے گا، چند باتیں سنا کے خوش کر دے گا، چار لطیفہ سنا دے گا، دو چار شعر سنا دے گا، خوش کر دے گا. آپ کی استقامت کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ میں ہے، تو پھر ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں غلط کہہ رہے ہو. اور یہ اب یہ نہیں، اس حد تک گمراہی ہمارے اشعار میں آ گئی ہے، اس حد تک آ گئی ہے کہ خدا جو ہے اہل بیت کا چلن اختیار کرتا ہے. اللہ اکبر، اشعار میں ارے جناب بہت بڑے شاعر کا کلام ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اہل بیت کا رنگ ڈھنگ خدا اختیار کرتا ہے، استغفر اللہ. اور لوگ سبحان اللہ واہ واہ، اکثر یہ تو سمجھتی نہیں ہے، یا اس کو مزہ آ رہا ہو تو، کیونکہ عمل کی بات تو نہیں ہے نا. یا ہم اہل بیت کو اتنا بڑا دیتے ہیں کہ اصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. خدا کیا چیز ہے؟ خدا کیا چیز ہوتا ہے اہل بیت کے مقابلے؟ بعض اوقات بہرحال استقامت ضروری ہے امام کے اصحاب میں سے، اور یہی استقامت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، اور یہی استقامت ہمیں کربلا کے بعد نظر آتی ہے. چونکہ شب شہادت ہے، لہذا آج چاہوں گا کہ میں کچھ مصائب رسول اللہ کے پڑھ کر امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھوں گا. اور ایک اور ظلم جو ہم کرتے ہیں رسول اللہ پر، جب ایک ہی تاریخ دو اماموں کی ہے، امام حسن کی بھی ہے، رسول اللہ کی بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا. کیا رسول اللہ، کیا امام حسن جو نوازتے ہیں اس بات کو قبول کریں گے کہ تم میرا تذکرہ کرو، میرے نانا کا تذکرہ مت کرو؟ یقیناً امام حسین، امام حسن اس ظلم پہ راضی نہیں ہے. بس عزیزان کرامی، میں نے گفتگو کو مختصر کر دیا، آج یہیں تک رکھتا ہوں، اور کل انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے مسائل پیش کروں گا. آج چاہتا ہوں رسول اللہ کے حوالے سے کچھ، رسول اس نظام کو لے کر آیا، اس شریعت کو لے کر آیا، اس قرآن کو لے کر آیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو منظم بنائیں، کامل نورانی انسان بن سکے. لیکن یہی لوگ جو بدو ہیں، جو دشمن ہیں، جو نا سمجھ ہیں، جو بے عقل ہیں، جو عقل و فہم سے آ رہی ہیں، وہ رسول اللہ کے دشمن ہو گئے. اس حد تک دشمن ہو گئے کہ آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کہا کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے. 18 ذیلحج سے لے کر 28 صفر، کتنے دن بنتے ہیں؟ ذیلحج کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ، ایک مہینہ، تقریباً 40 دن یا اس سے لگ بھگ تقریباً یہ عرصہ بنتا ہے کہ اچانک رسول اللہ کمزور ہونے لگے، نحیف و لاغر ہونے لگے. یہاں پر یہودیوں نے جناب رسول اللہ کو زہر دیا ہے، آپ طبعی موت نہیں مرے ہیں، آپ کو زہر دیا گیا ہے. سازشیں کی جا رہی تھیں، کوششیں مصروف تھے. اب یہ تحقیق موضوع کب، کیسے اور کس طریقے سے زہر دیا گیا، لیکن جو آپ کی حالت آخر وقت تھی وہ یہ بتا رہی کہ مسلسل آپ ضعف و کمزوری کا شکار ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے درمیان اور اپنے پاس بیٹھنے والوں سے قلم و دوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے شور کیا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر رسول اللہ نے کہا یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ, تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی چیز لکھ کے دی جائے. رسول اللہ کے آخری ایام میں ایک واقعہ ہوا, اصحاب کے ساتھ رسول اللہ ممبر پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, ممبر پہ بیٹھ گیا میرا اللہ کا رسول, اور کہنے لگا میں بہت جلد تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں, اگر تمہاری گردن پر میرا کوئی حق ہے تو وہ آ کے مجھ سے مطالبہ کر لے. ہوک عالم سناٹا چھایا ہوا ہے, تمام مسلمان صحابہ بلک بلک کے رو رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے, وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں مقام پر آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی یا چابک تھا جو آپ نے ہلایا تھا, جو میری پیٹ پہ لگا تھا, میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے. اللہ اکبر, ایک دفعہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, کیسا بے باک انسان ہے یہ جو رسول سے یہ کہہ رہا ہے. رسول اللہ نے کہا آ جا, تو اپنا بدلہ مجھ سے لے لے. ایک دفعہ رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر, یہ رسول رحمت ہے جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آج پرسے کی رات ہے, کس کو پرسہ دینا ہے؟ ام المصائب جناب فاطمہ زہرا کو اس کے بابا کا پرسہ دینا ہے, علی مرتضیٰ کو پرسہ دینا ہے, حسنین کریمین کو پرسہ دینا ہے. یا رسول اللہ, ایک دفعہ چھڑی عصا منگوایا رسول اللہ نے, اپنا عصا اس کے ہاتھ میں دے دیا, کہا کہ نہیں رسول اللہ میری پیٹ اس وقت برہنہ تھی, لہذا آپ کی پیٹ جب تک برہنہ نہ ہو میں آپ سے قصاص نہیں لے سکتا, آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا. رسول اللہ نے اپنا پیراہن اوپر کر دیا, ابھی ہاتھ میں چھڑی لے کے آگے بڑھا, مسلمان بلک کے رو رہے ہیں, ایک دفعہ اشارہ کر دیا خبردار کوئی آگے نہ بڑھے, اس کو نہ روکے. اچانک وہ مومن آگے بڑھا اور وہ مسلمان آگے بڑھا, اس نے عصا کو پھینکا اور مہر نبوت کے بوسے لینے لگا. رسول اللہ میری خواہش مرنے سے پہلے آپ کے مہر نبوت کے بوسے لوں, رسول اللہ میرا قرض نہیں تھا. مسلمان بلک بلک کے رونے لگے. میں کہوں ارے تو کتنا خوش نصیب ہے, ارے تو مہر نبوت کے بوسے لے رہا ہے, ذرا کربلا میں آ کے دیکھنا, ارے جو سوار دوش رسالت ہے, ارے اس کو کس طرح شمر لئی اس کے سینے میں سوار ہے. رسول اللہ جب سجدے میں چلے جائیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, کیوں؟ اللہ کا حکم ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے. رسول تم سجدے سے سر نہ اٹھانا. میں کہوں یا رسول اللہ ارے حسین کا اتنا خیال ہے, حسین گر نہ جائے. کئی مقامات پر رسول اللہ ممبر پہ ہوتے تھے, جناب حسین آتے تھے, ایک دفعہ بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیتے تھے, سونگتے تھے, پیار کرتے تھے, بوسے لیتے تھے. یہ میرا حسین ہے, مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. ارے اس حسین کے لیے رسول کا یہ عمل ہو یا رسول اللہ. ارے آپ نے جنت الفردوس دیکھا ہوگا, شمر لئی ارے سینے حسین پہ سوار ہے. اجرکم اللہ, آخری لمحات آ گئے رسول اللہ کے, جناب زہرا امیر المومنین موجود ہیں. کسی نے دق الباب کیا, جناب زہرا نے کہا اے سائل چلا جا, میرے بابا کی حالت غیر ہے, وہ ملاقات نہیں کر سکتے. سائل کچھ کہے بغیر چلا گیا. تھوڑی دیر نہ گزرتی پھر ایک دفعہ دق الباب ہوا, جناب زہرا نے بلند تر لہجے میں کہا اے سائل چلا جا, میرا بابا ملاقات نہیں کر سکتا. ایک دفعہ وہ چلا گیا. تیسری دفعہ جب دروازے پہ دستک ہوئی, رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹا فاطمہ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں بابا. کہا کہ یہ ملک الموت ہے, یہ تیرے دروازے کا اعجاز ہے, ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں یا رسول اللہ ابھی آپ زندہ ہیں, ارے ملک الموت اجازت لے کر آئے, رضوان جنت کپڑے لے کر آئے, ملائکہ آگے سلام کرے, 75 یا 95 دن گزریں گے. یا رسول اللہ اسی دروازے پر آگ لگائی جائے گی, ارے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ در دیوار کے درمیان پس جائے گی. اجرکم اللہ، امیر المومنین کو بلایا، سفارشی فرمائی، اس کے بعد رسول اللہ کا سر ہے، امیر المومنین کا زانو ہے، آخری لمحات ہے، ارے بھائی نے بھائی کو ودا کیا، ارے اپنے رسول کو خدا حافظ کہا، اس کے بعد جنازہ اٹھا نہیں، وہیں پہ رہا، لوگ جوگ در جوگ آتے تھے، نماز جنازہ پڑھتے تھے، میں ایک دفعہ پھر کربلا لے چلوں تمہیں یا رسول اللہ، ارے لوگ آ کے سلام و جنازہ پڑھے، مگر کربلا میں آ کے دیکھ رہا، ارے تیرا حسین گلگو کفن ہے، بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ جناب زہرا کی خدمت میں عرض کروں، بی بی اپنے بابا کا مرزا لے لو، ارے ہمارا رسول اٹھ گیا۔ جب جناب علی نے، علی مرتضی نے ایک دفعہ رسول اللہ کو قبر میں لٹا دیا، خاک ڈال دی، جناب زہرا کی خدمت میں آئے، ایک دفعہ جناب زہرا حالت گریہ میں ہے، اے علی مرتضی مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ نے رسول اللہ پہ خاک کیسے ڈالی ہوگی؟ ارے میرا بابا، اللہ اکبر گریہ شروع کر دیا، میں ہاتھ جوڑوں کہوں بی بی ارے کتنی خوش نصیب ہو، ارے بابا کو کفن ملا، ارے جنازہ ہوا، مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھا، مگر ہائے کربلا، ہائے حسین، ارے بے گورو کر